السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ پروگرام جہاں کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں اسپر امام۔ آج کے اس پروگرام میں چار اسٹوریز کے اوپر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے افغانستان میں کسی عبوری حکومت کے قیام اور طالبان سے مذاکرات سے متعلق عمران خان کے بیان پر افغانستان کی قیادت ناخوش، امریکہ کے سفیر اور خصوصی نمائندے بھی اس پہ معترض ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی اس بارے میں وضاحت کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پڑھا جا رہا ہے اور سمجھا جا رہا ہے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم گفتگو کریں گے۔ پارلیمانی کمیٹی جس کا اجلاس طلب کیا گیا تھا کہ وہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر بات کرے، اور اس کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے، کیا وجوہات ہیں؟ پروگرام کے تیسرے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے بھارت کی جانب سے خلائی سپر پاور گروپ میں بھارت کا شامل ہونے کا دعویٰ ہے۔ نریندر مودی نے یہ کہا ہے کہ 300 کلومیٹر دور ایک لائیو سیٹلائٹ کو مار گرانے میں کامیابی حاصل کی گئی ہے، اور یہ جو تحقیقاتی ادارہ ہے DRD، اس نے یہ کامیابی حاصل کی ہے، اور سیٹلائٹ یا سیارچے کو اے سیٹ میزائل کے ذریعے 3 منٹ کے اندر تباہ کیا گیا۔ سو اس سکسیس کو، اس کامیابی کو کی بنیاد پہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان، بھارت جو ہے وہ خلائی سپر پاورز گروپ میں شامل ہو گیا ہے۔ پاکستان نے براہ راست اس کے اوپر اس پہ تشویش کا اظہار ضرور کیا ہے، لیکن یہ کہا ہے کہ وہ ایسی کسی دوڑ کا حصہ نہیں ہے۔ آخر میں بات ہوگی کرکٹ پہ۔ آسٹریلیا کے خلاف 5 ایک روزہ میچوں کی سیریز جو 2-0 سے پاکستان ہار رہا ہے ابھی تک، اس میں یہ جو ایکسپیریمنٹس ہیں، یہ جو تجربے کیے جا رہے ہیں، کیا یہ سود مند ہو سکتے ہیں ورلڈ کپ سے پہلے، اس پہ گفتگو کریں گے۔ تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کچھ دن پہلے صحافیوں سے گفتگو کی تھی، اور کہا یہ تھا کہ افغانستان میں، ان کے لفظوں میں، عبوری حکومت کا قیام سے افغانستان امن عمل کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں وہ دور کرنے میں مدد ملے گی، اور ان کے اس بیان سے جو ہے اچھا خاصا تنازعہ وہ پیدا ہو گیا تھا، اور افغانستان کے اندر سے پھر اس بیان کے اوپر تنقید بھی آئی، اور یہ کہا گیا کہ یہ افغانستان کے اندر معاملات میں مداخلت ہے۔ پھر افغانستان نے اپنا سفیر بھی واپس طلب کر لیا، اور افغان حکومت نے منگل کو کابل میں جو تعینات پاکستان کے نائب سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر کے اس بیان پہ باقاعدہ احتجاج بھی کیا، اور اس بیان کے پس منظر میں جزل میں خلیل زاد جو خصوصی مندوب ہیں امریکہ کے افغانستان کے اندر طالبان کے ساتھ مذاکرات کو وہ لیڈ کر رہی ہیں، انہوں نے بھی ایک بیان جاری کیا ہے، اور اس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان نے افغان امن عمل کے لیے تعمیری کردار ادا کیا ہے، لیکن عمران خان کے اس بیان نے اس کے برعکس کام کیا ہے۔ سو بڑی لائٹ انداز میں اس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ اور پھر جو افغان امبیسڈر ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ کرکٹ کے اندر بعض چیزیں اچھی لگ سکتی ہیں، لیکن یہ کہ یہ پیس پروسیس کے اندر جو ہے یہ بال ٹیمپرنگ ٹیمپٹیشن سے اگر گریز کیا جائے تو وہ بہتر ہوگا، عمران خان کی جانب ان کا اشارہ تھا۔ اس بیان کے پس منظر میں ہم گفتگو کرتے ہیں۔ دفتر خارجہ نے اس پہ اپنا ایک وضاحتی بیان دیا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا ہے، اور سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کرنے کی وضاحت یہ ہے کہ دفتر خارجہ کے مطابق عمران خان نے یہ سمجھا ہے کہ جیسے پاکستان کے اندر انتخابات سے پہلے ایک عبوری سیٹ اپ بنتا ہے، تو اسی طرح کا کوئی عبوری سیٹ اپ افغانستان میں بھی ہوگا جو بات کرنے کے اہل ہوگا یا جس کو اس کا مینڈیٹ ہوگا، اور غالباً جو طالبان ہیں ان سے بات کر سکیں گے، لیکن اس کا مطلب مداخلت نہیں تھا۔ یہ پاکستان کی طرف سے وضاحت دی گئی ہے۔ کیا اس کے بعد معاملہ تھم جائے گا یا یہ بات آگے بڑھے گی؟ انالیسز لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں جناب امبیسڈر علی سرور نقوی صاحب، فاؤنڈنگ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد، اور ہمارے ساتھ ہیں جناب آصف ننگ صاحب، افغان گورنر ہیں اور ایجوکیشنسٹ ہیں، معلم ہیں، اور بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ آصف ننگ صاحب، آپ سے ان کا فون ابھی وہ رابطہ نہیں ہے۔ امبیسڈر علی سرور نقوی صاحب، آپ یہ واضح کیجیے گا، سفارتی اعتبار سے عمران خان کا بیان کیسا تھا؟ واقعتاً وہ سلپ آف ٹنگ تھا، یا کوئی وہ ان کے لاشعور میں کوئی ایسی بات تھی جو وہ کہہ گئے، اور اس کے اوپر افغانستان کے تحفظات آپ کے خیال میں کیا جنون ہیں؟
جی میں سمجھ گیا، بات یہ ہے کہ بیانات جتنے بھی ہوتے ہیں وہ انٹرپریٹیشن، ان کی ترجمانی کرنی پڑتی ہے، اور وہ بیان کوئی اثر اگر کسی کا ہے جس پہ مختلف لوگوں کی تشویش ہے یا کسی قسم کا اعتراض ہے، تو وہ خاص طور پہ اس کی وضاحت کا انتظار کرنا چاہیے۔ اور ہمارے خطے میں مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی لیڈر ہوتا ہے وہ فوراً ریاکشن دیتا ہے کسی نہ کسی بات پہ۔ اب عمران خان کا جو بیان ہے اس کی، میں سمجھتا ہوں، وضاحت وزارت خارجہ نے کی ہے جو فارن آفس کا اسٹیٹمنٹ ہے, تو اس سے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ لگتا ہے کہ انہوں نے ایک مثال دی تھی عبوری حکومت کی کہ اس سے جو الیکشن کا پروسیس ہے جو سارا اس کا سسٹم چلتا ہے وہ اس سے آسانی ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہے اس کا لبل آباد.
تو اب اس کے بعد یہ کلیئرٹی ہو جانی چاہیے یا عمران خان کی اپنی زبان سے وضاحت آنا ضروری ہے؟ میرا سوال یہ تھا کہ کیا دفتر خارجہ کے اس وضاحت کے بعد یہ کلیئرٹی قبول کر لی جانی چاہیے ہے یا پھر عمران خان کو بذات خود اس کے اوپر کوئی وضاحتی بیان دینا چاہیے؟
نہیں, یہ وضاحت خود دیں گے تو بات اور بڑھے گی. یہ کوئی ایسی اہم بات تو ہے نہیں بھائی, آئی مین اس میں اتنا ایشو بنانا. یہ معاف کیجیے گا, میڈیا میں بھی ایک اس کا سلسلہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بات ہو اس کو پکڑ کے اس کے اوپر خوب بحث کی جائے, خوب ہنگامہ کیا جائے.
لیکن امبیسڈر صاحب, یہ آپ کا شعبہ ہے نا, سفارتی اعتبار سے لوگ یا ملکوں کی اپنی حساسیت ہوتی ہے.
ہاں ہوتی ہے
جی,
ہماری بھی ہوتی ہے, ہماری بھی ہے, افغانستان کی بھی ہے, سب کی ہے
جی,
بھارت کی بھی ہے.
اب جیسے اگر لیٹس سے ایک لمحے کے لیے ایزیوم کرتے ہیں, اگر بھارت سے یہ بیان آ جائے کہ اگلی حکومت جب مسلم لیگ نواز کی بنے گی تو ہم یہ سوچیں گے, سو پھر اس پہ پاکستان تو سینسٹیو ہوگا کہ پاکستان کے اندرونی سیاسی معاملات میں آپ کیسے مداخلت کریں؟
ایسی بات کر ہی نہیں کوئی سکتا ہے. حکومت کیسے بنتی ہے؟ حکومت الیکشن سے بنتی ہے نا, تو جب جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس سے بات کرنی ہوگی کہ دوسرے کسی گورنمنٹ سے؟ اس وقت الیکٹڈ گورنمنٹ تو عمران خان کی گورنمنٹ ہے نا, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, اسی سے بات کریں گے نا یہ. اور آئندہ 5 سال تک رہے گی, مطلب 5 سال میں جتنا کم وقت اب رہتا ہے وہ تو میں کیلکولیٹ نہیں کر رہا, لیکن آئندہ 4 سال رہے گی, 4.25 سال رہے گی, اسی سے.
سو اب مزید ہمیں آپ یہ بتائیے گا کہ اس سے ذرا آگے بڑھ کے اگر ہم سوچیں جو بھی پروسیس ہے, کیونکہ اس میں افغانستان کے لیے جو امریکہ کے نمائندے ہیں, سفیر ہیں, وہ بہرحال اپنے ٹویٹس کے اندر تعریف بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان کا ایک پروڈکٹیو رول ہے اور اس نے اچھا کردار ادا کیا ہے پیس پروسیس کو آگے بڑھانے میں. سو اس وقت آپ کے خیال میں وہاں پہ حالات کس سمت آگے بڑھ رہی ہیں؟ کچھ بہتری کی توقعات, کچھ امیدیں ہیں کراس بارڈر پیس پروسیس میں؟
ارے بھائی, بات یہ ہے کہ یہ 17 سال سے امریکہ یہاں پہ جنگ لڑ رہا ہے, آئی ایس ایف انٹرنیشنل سیکورٹی اسسٹنس فورس جو ہے, تو وہ ایک دم سے یہ چیزیں ساری ٹھیک تو نہیں ہو سکتی ہیں. مذاکرات کا پروسیس بھی کافی مرحلوں سے گزرے گا, پھر جا کے کوئی نتیجہ نکلے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سمت درست ہے, کیونکہ یہی سمت ہونی چاہیے. شروع سے پاکستان کا موقف یہ ہے کہ افغانستان کا مسئلہ جنگ کے ذریعے نہیں بلکہ مذاکرات کے ذریعے حل ہو سکتا ہے. افغانستان میں امن و استحکام مذاکرات کے ذریعے آ سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں وہ سمت درست ہے, یہی سمت میں یہ جا رہے ہیں, اور اس میں مشکلات تو ہوں گی, رکاوٹیں تو ہوں گی, اس لیے کہ موقف مختلف فریق کا فرق ہے. کسی کا موقف کچھ ہے, کسی اور کا موقف اس سے فرق ہے. تو اس میں ایک ہم آہنگی لانے میں ذرا وقت لگتا ہے.
اس میں تو کوئی امبیسڈر نقوی صاحب شک نہیں ہوگا نا کسی کے بھی ذہن میں کہ آف کورس جو پیس ہے وہ نہ صرف جتنی متحارب فریقیں ہیں ان کے لیے بلکہ جو پڑوسی ملک ہیں ان کے لیے بھی اسی کے اندر بہتری کی صورت ہے. تو میں یہ جاننا یہ چاہوں گا آپ کی ایک ایکسپرٹ اوپینین اس بارے میں کیا ہے, کیا افغانستان کے اندر جو طالبان فیکشنز ہیں جو مذاکرات کا حصہ ہیں, ان کو کسی سطح, کسی سٹیج کے اوپر, کسی مرحلے کے اوپر طالبان کو افغان حکومت کے ساتھ بات کرنے کے لیے لچک پیدا کرنی چاہیے؟ ہے
تو پھر یہ بھی ایک طرح سے لازم ہے, کیونکہ افغان حکومت سے بھی وہ مذاکرات میں حصہ لے, ان کے ساتھ بات چیت کریں, کیونکہ افغان حکومت بھی ایک فریق ہے, اس کو کوئی اس कोई इनकार नहीं कर सकता है।
जी एम्बेसडर अली सरवर नकवी साहब, फाउंडिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्टडीज स्टडीज, आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बेहद शुक्रिया। सामीन सेगमेंट के अंदर हमें आसिफ नंग साहब ने, गवर्नर हैं अफगान सूबे लगमान के, उन्होंने हमें ज्वाइन करना था लेकिन इस वक्त उनके साथ रबता मुमकिन नहीं हो रहा क्योंकि गालबन वो ऐसे एरिया में आएँ जहाँ पर टेलीफोन कनेक्शन या उनके जो मोबाइल के सिग्नल हैं वो वीक आ रहे हैं और हम उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे। अफगानिस्तान का वर्जन हमने आपको बता दिया है प्रेजिडेंट अशरफ गनी, और इसके अलावा इवन अफगानिस्तान के अंदर अमरीका के सफ़ीर और दूसरा ये कि स्पेशल एनवाय, उन्होंने अपने तहफ़ात का इजहार किया है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने वजाहत दी है। एम्बेसडर नकवी साहब ये कहते हैं कि इस वजाहत के बाद मामला रफा दफा हो जाना चाहिए। एक ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात करेंगे।
वीओए उर्दू अब आपके हाथ में, पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए, दूर जाने की जरूरत नहीं। वीओए उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं। आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू वीओए की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है। वीओए उर्दू अब आपके हाथ में।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है, मैं हूँ असद हसन और प्रोड्यूसर है हमारे साथ असफर इमाम, और बात हम करेंगे नेशनल एक्शन प्लान पे, लेकिन इसका पस मंज़र ज़रा मुख्तलिफ है। नेशनल एक्शन प्लान को रिविज़िट करने के लिए और इसके ऊपर अमल दरामद का जायज़ा लेने के लिए गवर्नमेंट ने एक तमाम पार्लिमानी पार्टियों का एक इजलास तलब किया था, पार्लिमानी कमेटी का, लेकिन दफ्तर खारजा ने अब ये ऐलान किया है कि ये 28 मार्च को जो इजलास मुतवक्के था वो नहीं होने जा रहा है। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ उसमें ख़ास तौर पर मौजूद है, और दफ्तर खारजा ने कहा यह कि चूँकि सियासी क़यादत में इख्तलाफात है इसके सबब इसको मुलतवी किया जाता है। इस इजलास की अहमियत इस एतबार से ज़्यादा ख्याल की जा रही थी कि जब पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी थी और पाकिस्तान के अंदर कालदम तंजीमें, उस पस मंज़र में न सिर्फ पड़ोसी ममालिक की तशवीश थी बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी अपने तहफ़ुज़ात के इजहार किए थे, और FATF के बैकड्रॉप में इन कालदम तंजीमों के ख़िलाफ़ मजीद एक्शंस को ना सिर्फ पाकिस्तान के अपने हक़ में करार दिया गया था बल्कि ये कि इससे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनके तहफ़ुज़ात भी दूर होते हैं। तो इंटरनली भी और इंटरनेशनली भी इसको बहुत अहमियत का हामिल था, लेकिन अब ये कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन एक तालिब इल्म की हैसियत से मेरे लिए अचंभे की बात यह भी है कि ये दफ्तर खारजा ने इसके मुलतवी होने का ऐलान क्यों किया है, क्या इसके खारजी पहलू हैं या इसके दाखला महाजों के ऊपर अगर इसकी अहमियत है बिलखसूस, सो क्या वजारत दाखला को इसमें कोई कायदाना किरदार अदा करना चाहिए था। जाहिद गिशकोरी साहब हमारे साथ हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और जंग और जियो ग्रुप के साथ उनकी वाबस्तगी है, बड़े इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स को भी कंट्रीब्यूट करते हैं। हमें ज्वाइन करेंगे जनाब शहजाद चौधरी साहब, फॉर्मर एयर वाइस मार्शल हैं, मुमताज़ दिफाई तजियकार हैं, कुछ देर बाद हमारे साथ होंगे। तस्लीम नूरानी साहब जिन्होंने क्राफ्ट किया था नेशनल एक्शन प्लान को, साबिक सेक्रेटरी खारजा, वो भी हमारे साथ होंगे। जाहिद गिशकोरी साहब बहुत शुक्रिया आपका, क्या सबब बना 28 मार्च के इस इजलास का, मुजवजा इजलास का मनसूख किए जाने की क्या वजह बनी है?
देखिए असद, बहुत शुक्रिया, बात बड़ी अहम है। ये अलामिया जो आया है इसका पाकिस्तान पे कोई मैं नहीं समझता कि कोई मुस्बत असर पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि एशिया पैसिफिक का जो ग्रुप है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, वो पाकिस्तान में है। जो पाकिस्तान को एक टास्क दिया गया है, चैलेंजेस दिए गए हैं, जो लास्ट मीटअप हुआ था पेरिस में, वो एक जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के इदारे हैं इसमें काम कर रहे हैं, उसकी जो चैलेंजेस हैं उनको मीट करने के लिए। तो ये अलामिया उस वक्त आया है जब 4.5 साल बाद पाकिस्तान की हुकूमत ये चाहती है कि नेशनल एक्शन प्लान जो कि जिस पे अमल दरामद करने की कोशिश की गई और बहुत सारे डिजायर रिजल्ट हासिल किए गए, पाकिस्तान में दोबारा पीस आया है और बहुत सारी ऐसी चीजें थी, लेकिन ऐसे 5 से 6 पॉइंट्स ऐसे थे जिनके काम तकरीबन हुआ ही नहीं, शुरू नहीं हो सका। जिस तरह एजुकेशन में रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस कराना था, जो बुक्स थी या फिर मदारिस की रजिस्ट्रेशन, इस तरह की बहुत सारे ऐसे और पॉइंट्स हैं, एक सीट का मसला हो, उस पर काम नहीं हो सका। और ये हुकूमत चाहती थी कि आप, क्योंकि डायनेमिक्स भी चेंज हुए हैं, हुकूमत ये चाह रही है कि CPAC का जो प्रोजेक्ट है इसको एक वक्त टॉप पे रखा जाए, जो दूसरा लोगों को एंगेज करने की कोशिश करें। जैसे आपको मालूम है कि पहला नेशनल एक्शन प्लान आया था, पार्लियामेंट की कमेटी बनी थी, तमाम सियासी जमातें थी, اس نے موجود کی تھی وہ ایک باقاعدہ پلان کے تحت آیا, اور اسی طرح سے حکومت چاہتی تھی کہ نیا نیشنل ایکشن پلان 2 آئے, اس میں سے ان پوائنٹس کو نکال دیا جائے جن پہ کام ہو چکا ہے اور نئے پوائنٹس شامل کیے جائیں. تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کرنا چاہ رہی تھی, لیکن کیونکہ جس طرح آپ نے بتایا پولیٹیکل کانسنسس نہیں ہے, تو یہ اعلامیہ اور اس کا امپیکٹ پاکستان ریاست کی نظر میں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی نظر میں اس کا کوئی پازیٹو میں نہیں دیکھ رہا.
سر لیکن اس ایک اور دوسرا اینگل تھا نا ملٹری کورٹس کی ایکسٹینشن کا, سو اب پھر غالباً یہ امکان بڑھ گیا ہے کہ رپورٹس یہ کہہ رہی ہیں کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ ان کو ایکسٹینشن دی جائے, سو پھر کیا باقی پارٹیاں آن بورڈ نہیں ہوں گی اور پھر یہ ایکسٹینشن مل جائے گی تو اسٹل اس کی اتھینٹسٹی یا کریڈیبلٹی رہے گی؟
یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے, بہت ہی اہم پوائنٹ ہے نیشنل ایکشن پلان کا. آپ کو معلوم ہے کہ یہ آخری مہینہ چل رہا ہے, ملٹری کورٹس کو جو ایکسٹینشن دی گئی تھی پارلیمنٹ کی طرف سے وہ ختم ہو چکی ہے, اس کے بعد پریزیڈینشیل آرڈیننس ایک موجود ہے جس میں ایکسٹینشن دی گئی ہے, اور قانون کے مطابق جہاں تک مجھے معلوم ہے ایک اور ایکسٹینشن بھی دی جا سکتی ہے اور دینا پڑے گی, کیونکہ سینکڑوں ایسے کیسز ہیں جو ملٹری کورٹس میں ابھی تک موجود ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کو کیا موجودہ حکومت تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لے سکتی ہے ایک نیشنل ایشو کو بنا کے اور ان سے ووٹ لے, ٹو تھرڈ میجارٹی چاہیے پارلیمنٹ میں, اور جو موجودہ اس وقت سیاسی صورتحال ہے ملک میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان نواز دو بڑی اپوزیشن کی پارٹیز ہیں, مجھے ایسا مشکل لگتا ہے کہ یہ کانفرنسز ڈیولپ ہو پاکستان کی پارلیمنٹ میں. آرڈیننس ایک اور لایا جائے گا, اس کے بعد یہ مرحلہ جو ہے وہ جون جولائی تک چلے گا, اس کے بعد کی صورتحال دیکھی جائے گی کہ آیا کہ تمام اپوزیشن ایک ایک اکٹھی ہوتی ہے اسی ایک ملٹری کورس کی ایکسٹینشن پہ. لیکن بظاہر اس وقت بہت مشکل نظر آتا ہے.
جی دسنی محمد نورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت شکریہ نورانی صاحب آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے اگر یہ نیشنل جو انٹرسٹ ہیں قومی مفادات کا حامل ڈاکومنٹ اس کو خیال کیا گیا تھا تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی, اب اگر اس پہ نظر ثانی کی اس میں کچھ قطع برید کی ضرورت اگر ہے تو پھر یہ دوبارہ اتفاق رائے کیوں نہیں ہو سکا ہے اس موقع کے اوپر, یہ اجلاس منسوخ کرنا پڑا؟
دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی سبسٹنس آف نیشنل ایکشن پلان کی بات نہیں ہے, کسی بھی پارٹی نے کسی نیشنل ایکشن پلان کے کسی نقطے پہ اعتراض نہیں کیا, نہ ہی جو پارٹی ان پاور ہے انہوں نے کوئی بتایا ہو کہ جی آپ فلاں چیز جو ہے ہم کرنا چاہتے ہیں. تو ایشو تو صرف ایک پولیٹیکل ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت کوئی ضرورت سے زیادہ اگریسو سٹینس رکھے ہوئے ہے پارلیمنٹ میں اور ویسے اپوزیشن کے ساتھ, تو یہ ایک یہ تو بظاہر ایک طریقہ پروٹیسٹ کا ہے کہ وہ یعنی پی ٹی آئی کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بالکل جو ہے وہ تھوڑے سے اشارے سے ہم نہیں چلتے, ہمارا بھی اپنی رائے ہے. سو سبسٹینٹیولی کوئی بھی چیز جو ہے وہ میرا خیال ہے ڈس ایگری نہیں کر سکتی اپوزیشن, کیونکہ اس پہ تو ظاہر ہے کہ اس نیشنل ایکشن پلان میں کوئی ایسی پولیٹیکل چیز تو ہے نہیں جس سے ایک پارٹی کو فائدہ ہوگا, فائدہ تو ملک کو ہوگا اور وہ سب کو پتا ہے. سو کسی میرٹ پہ کسی چیز پہ میں نہیں سمجھتا کہ اپوزیشن جو ہے وہ ڈس ایگری کر سکتی ہے, یہ تو ایک سٹینڈ آف ہے چھوٹا سا, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ گورنمنٹ انڈر پاور ہے, پھر ٹی ایس بھی ملک میں موجود ہے اور ان کو پتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جوائنٹ سیشن ہو, لگے کہ بھائی سب چیزیں جو ہیں وہ بڑی امپورٹنس سے چل رہی ہیں. سو آئی تھنک اٹس ریئلی اے پولیٹیکل شو مینشپ یا پولیٹیکل جو ہے ایک قسم کی کنفرنٹیشن ہے جو چل رہی ہے,
ایک چیز ہے بہرحال جس کو جمہوری اعتبار سے اور انسانی حقوق کے اعتبار سے بڑی اہمیت ہے, ایف اے ٹی ایف کا تو چلو ملک کے اندر جو معاملات ہیں اس کا تعلق باہر کی دنیا کے ساتھ ہے, پاکستان کی ریٹنگ کے ساتھ ہے, لیکن اندرونی اعتبار سے جو ملٹری کورٹس ہیں اس کے اوپر انسانی حقوق کے اداروں کے کافی سوالات رہے ہیں. سو کیا یہ ایسا تو نہیں ہے کہ چونکہ صرف اس بات سے ہٹ کے کہ پی ٹی آئی اور اپوزیشن کے درمیان کوئی ایون ورکنگ ریلیشن شپ بھی بہتر ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے کہ فوجی عدالتوں کی توسیع کے اوپر جو ہے وہ پیپلز پارٹی بالخصوص ایک واضح لائن رکھتی ہے اور نواز لیگ جو ہے وہ بھی بظاہر ایک گم و گو کی کیفیت میں ہے, تو شاید اس وجہ سے چونکہ اتفاق رائے نہیں ہو سکتا تو یہ میٹنگ کینسل کر دی گئی ہوگی. فوجی عدالتوں کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں اور کیا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟
دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ فوجی عدالتیں جو ہے نا وہ اتنا زیادہ اب سبسٹینٹیو پورشن نہیں رہی ہیں اس ایفرٹ کی. یعنی اس وقت نیشنل ایکشن پلان کے باقی اہم جو ہیں نقطے جس میں کہ ان کی جو مطلب ایکسٹریمسٹ ہونے سے بچنے کے لیے جو اقدامات تھے اس میں ان پہ وہ زیادہ اہم ہیں. جو اس وقت ملٹری کورٹس کی جو کنوکشنز ہیں وہ بھی ہائی کورٹس میں اپیل ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ جو ان کی ملٹری کورٹس میں جو بھیجا جاتا ہے جن کو, اس میں بھی بڑی سفٹنگ ہوتی ہے, اس میں بھی بڑی یعنی چناؤ ہوتا ہے چیزوں کا جو ملٹری کورٹس کو بھیجا جاتا ہے. سو ایک ڈیٹرنس تو ہے, پر میں نہیں سمجھتا کہ ملٹری کورٹس اگر آپ نہ لیٹس سے کہ کنسنسس نہیں ہوتا ایک چھ مہینے سال تک اس پہ اور وہ سسپینڈڈ رہتے ہیں تو اس پہ کوئی امیڈیٹ امپیکٹ مجھے تو نظر نہیں آتا. مگر نیشنل ایکشن پلان کا اہمیت باقی 19 نکات کی جو ہے نا وہ زیادہ ہے, اور انفارچونیٹلی ہماری گورنمنٹیں جو ہے وہ نیشنل ایکشن پلان کو تب لیتی ہیں کیونکہ اس میں جو یہاں کے لوکلز ہیں ان کو تھوڑا سا فیدرز ان کے رفل پہ ہے, کچھ ری ایکشن ہونے کے چانسز ہوتے ہیں, تو گورنمنٹس جو ہیں وہ اس چیز کو کڑوا گھوٹ تب ہی پیتی ہیں جبکہ کوئی معاملہ جو ہے وہ سر پہ آ جائے یا کوئی بہت ہی بڑی سنگین ایکٹیویٹی ہو رہی ہو تب وہ اس قسم کی چیز کرنے کے لیے راضی ہوتی ہیں. ادروائز معاملہ جو ہے بزنس ایز یوزول سوٹ کرتی ہے گورنمنٹ کو, بیکاز کوئی بھی اقدام جو ہے اس میں ریٹیلیشن کے چانسز ہوتے ہیں, اس میں کنٹروورسی ہوتی ہے, اس میں کوئی لا انفورسمنٹ کی ایجنسیز کو حرکت میں آنا پڑتا ہے, تو وہ سب چیزیں جو ہیں وہ ریکوائر کرتی ہیں پولیٹیکل ول, اور پولیٹیکل ول جو ہے وہ تبھی آتی ہے جبکہ سنگین واقعہ ہو جائے یا بہت ہی خطرات جب بڑھ جائیں. جب ذرا حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو بس وہ نیشنل ایکشن پلان سے وہ صرف ایک سرخیاں لگانے کے لیے بیانات دے دیے جاتے ہیں مگر اصل کام نہیں ہوتا.
جی ہم نے یہ بھی دیکھنا کہ اندرونی ماضوں سے ہٹ کے بیرونی ماض کے اوپر ایف اے ٹی ایف کے لیے نیشنل ایکشن پلان, اس کے اوپر اگر پوری پولیٹیکل یا سیاسی قیادت مل بیٹھتی اور اس میں اپنے ایکشن پلان کو وہ ڈسکس کرتی تو باہر کیا میسج آتا؟ اب وہ پیغام نہیں جا رہا تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن پہلے شہزاد چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, فارمر ایئر وائس مارشل اور ممتاز ڈیفینس اینالسٹ ہیں. بہت شکریہ شہزاد چودھری صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے.
جی ویلکم. جی
جی ہم بات کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹری جو کمیٹی تھی یا جماعتیں تھیں ان کی نمائندگی والی ایک میٹنگ طلب کی گئی تھی کہ نیشنل ایکشن پلان کو ری وزٹ کیا جائے, اس کے میں کچھ اگر قطع برید کرنی ہے, کچھ نکالنا ہے, کچھ مزید شامل کرنے کی ضرورت ہے, سو وہ اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے. فورن آفس نے اس کو باقاعدہ ڈکلیئر کیا ہے. کیوں کرنا پڑا آپ کے خیال میں, اور اگر یہ ہو جاتا تو کیا بہتر نہ ہوتا اندرونی اعتبار سے بھی اور باہر ایف اے ٹی ایف کے بیک ڈراپ میں بھی ایک پیغام جا سکتا تھا؟
جی میرا خیال ہے کہ انہوں نے انوائٹ کیا تھا, گورنمنٹ نے کہا تھا کہ جو پارلیمنٹری ہیڈز ہیں جتنی پارٹیز جو کہ پارلیمنٹ میں ہیں ان کے ہیڈز کو 28 تاریخ کو بلایا تھا, جو کہ کل کا تاریخ بنتی ہے جس میں کہ یہ اس کے اوپر بریف کرنا چاہ رہے تھے اور ایک ڈسکشن جنریٹ کرنا چاہ رہے تھے. نیشنل ایکشن پلان ہے, اس کے مختلف پھر آگے پوائنٹس ہیں جن کو کہ ان کا جو اسٹیٹس ہے اس کے اوپر. لیکن پولیٹیکل پارٹیز اس وقت اتنا پولرائزڈ ہے ہمارا انوائرمنٹ, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر کیسز چل رہے ہیں جو کہ ان کے مختلف ایلیگیشنز ہیں ان کے اوپر, فیک اکاؤنٹس کی, کرپشن ایٹسٹرا, منی دس دیٹ, اور سملرلی پی ایم ایل این اپنے مسائل میں الجھی ہوئی ہے جہاں پر ان کی لیڈرشپ موسٹلی یا عدالتوں میں ہے یا جیل میں ہے نواز شریف صاحب کا. تو میرا خیال ہے کہ ایک ان کا کمبائنڈ یہ تھا کہ ہم ان سے گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ملنا, مل کے بیٹھنا چاہتے, اور خاص طور پر اس لیے کہ ان کا خیال ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو خود لیڈ کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ وہ شاہ محمود قریشی جو کہ فارن منسٹر ہیں, بے شک کہ وہ ڈپٹی چیئرمین بھی ہیں پارٹی کے جو کہ پارٹی ان پاور ہے اس وقت, لیکن وہ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو مور لائک سیمینٹکس پہ اس وقت زیادہ بات ہے اور وہ یہ ریئلائز نہیں کر رہے کہ پاکستان کے لیے یہ مسئلے جو ہیں یہ ریئل ہیں, حقیقی ہیں, اور اس پہ واقعی میں ایک ایسا پولیٹیکل ریزالو ہونا چاہیے جو کہ اکٹھے سوچے اور ایک ہی طرح کی لائے عملی
اس طرح کے پولیٹیکل ریزالو کے لیے. شجاع چودھری صاحب, کیا وزیر اعظم کو بھی تھوڑی سی لچک نہیں پیدا کرنا چاہیے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے میں؟
دیکھیے, لچک سے مراد یہ ہوتی ہے کہ لچک کیا ہے, اگر یا تو لچک ضروری ہے یا آبجیکٹو ضروری ہے. میں بلیو کرتا ہوں کہ آپ کا جو کام ہے وہ زیادہ ضروری ہے. اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ مجھ سے بات کون کر رہا ہے, فارم پہ جانا ہے, سبسٹنس پہ نہیں جانا. اگر آپ کو اس کے ظاہری اظہار کے جو طریقے ہیں اس پہ چلنا ہے اور اس کے سبسٹنس پہ, اس کا جو مواد ہے اس پہ نہیں, تو پھر آپ کوئی بھی بہانہ بنا سکتے ہیں. تو میرے خیال میں تو سبسٹنس کو دیکھنا چاہیے تھا. اور اگر کیونکہ ہمارے ہاں اپوزیشن کا اصل میں رول, اپوزیشن کی جو پالیٹکس ہے وہ بہت زیادہ ڈیفائنڈ نہیں ہے, شیڈو گورنمنٹ کا کانسیپٹ نہیں ہے, کوئی آلٹرنیٹ پالیسی دینے کے لیے تیار نہیں ہے, بلکہ یہ وہ ہر وہ کام کریں گے جو کہ ریاست سازی میں اور حکومت سازی کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کی یہ وہی ایک کنٹینیوٹی ہے. لیکن وہ کہا گیا ہے ان کی طرف سے کہ آپ بجائے ہمیں پارلیمنٹری ہیڈز کو بلانے کے, آپ جب آپ ہماری نیشنل اسمبلی ملتی ہے تو اس کے اندر آپ بریف کرتے ہیں جس میں کہ گورنمنٹ تیار ہو گئی ہے. اب مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ کا نہیں پتا کہ کب یہ نیشنل اسمبلی مل رہی ہے, غالباً اپریل کے فرسٹ ویک کے اندر, تو میرا خیال میں وہاں پہ کچھ عرصے کے لیے پینڈ ہو جائے گا, لیکن یہ پوسٹپون ہو جائے گا, لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت یہ بریفنگ ہو جائے گی اور اگر ڈسکشن جنریٹ ہوتی ہے تو وہاں پر ہو جائے گی.
زاہد گشکوری صاحب, آپ کے خیال میں انائے سیاسی تقسیم کیا ایشو ہے اور کیا اب اسمبلی کے اجلاس میں اس کے اوپر کوئی کنسنسس ہو سکتا ہے اور اس سے میک اپ کیا جا سکتا ہے, میک اوور کیا جا سکتا ہے اس کو؟
جی ہاں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ حکومت مل بیٹھ کے ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنا دے گی جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز, جس طرح تسنیم نورانی صاحب نے بتایا جو نیشنل ایکشن پلان کا کرکس ہے, اس سے کوئی دوسری رائے موجود نہیں ہے, اس سے کوئی مخالفت نہیں ہے. جب پارلیمنٹ میں ووٹ کرنے کی بات آتی ہے ان کیس ملٹری کورٹ سے, وہ ایک مختلف ایک اور نوعیت کا معاملہ ہے. جبکہ نیشنل ایکشن پلان پہ ایک پارلیمنٹ کی کمیٹی, میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ, کہ ایک پارلیمنٹ کی کمیٹی بن جائے گی اور پہلے ہی وزارت داخلہ اور نیکٹا اور دوسرے ادارے اپنی تمام ریکمنڈیشن اور ہوم ڈپارٹمنٹ کے صوبوں کے ہیں, وہاں سے آلموسٹ ان کو ریکمنڈیشن ملنے والی ہیں, اسی کی بنیاد پہ پھر وہ پارلیمنٹ کی کمیٹی ان تمام پوائنٹس کو اس کی کانچ چانٹ کرے گی, اپنی اوپینین دے گی, ایک ڈرافٹ تیار کیا جائے گا جس طرح پہلے تھا, اس کے بعد اس کو پارلیمنٹ سے اس کی انڈورسمنٹ لی جائے گی. ایک ہی ملٹری کورٹ کی ایکسٹینشن کا جو معاملہ ہے اس پہ بات اس پہ اٹک سکتی ہے, لیکن کنسنسس اس پہ ڈیولپ بعد میں کیا جا سکتا ہے, نیشنل ایکشن پلان کو آگے لے جا سکتا ہے, جایا جا سکتا ہے اسی صورت میں. اور ایک چیز بڑی اہم ہے, دیکھیں اسد, آج 4 سال اور 3 مہینے پورے ہو گئے ہیں نیشنل ایکشن پلان جو پہلے شروع ہوا تھا, اس میں 2 سال سویلین جو پاکستان کے سویلین فورسز تھی وہ لیڈ کر رہی تھی پورے پاکستان میں, کتنے کومبنگ آپریشن کیے گئے تھے, لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی, کوشچن ہوئے, کیسز ابھی چل رہے ہیں. اس کے بعد پاکستان کی ملٹری نے ٹیک اوور کر لیا آپریشن رد الفساد کی شکل میں, اس کو بھی پورے 2 سال اور 1 مہینہ ہو چکا ہے. تو کل ملا کے سویلین پہلے فورسز لیڈ کرتی رہی ہیں, پاکستان ملٹری اکراس کنٹری یہ کر رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا, یہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ پھر اس کو سویلین فورسز لیڈ کریں گی نیشنل ایکشن پلان 2 کو, یا پھر پاکستان آرمی ہی اس کو لیڈ کرتی رہے گی؟ تو یہ ایک بڑا اہم سوال ہوگا. اگر اس کو سویلین فورسز لیڈ کرتی ہیں تو یہ بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں نارملسی واپس آ گئی ہے, پاکستان میں حالات نارمل ہو گئے ہیں. تو یہ ایک
لیکن آلریڈی اس کے امپلیمنٹیشن اور اس کے ریویو کے لیے جو اپیکس کمیٹیز تھیں اس میں ملٹری فورسز اور ان کی موجودگی تھی, اور چونکہ آف کورس امپلیمنٹیشن کے اندر ان کا بڑا کردار ہے, تو اس ریفرنس میں نورانی صاحب اس کو سم اپ کیجیے گا. یہ جو نقطہ زاہد گشکوری صاحب نے اٹھایا ہے کہ اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ کیا ریفلیکٹ کرے گی اگر وہاں پہ سویلین لیڈرشپ آگے ہوتی ہے, یا اسی طرح اپیکس کمیٹی کے ساتھ مل کے کوئی ایک مشترکہ ارینجمنٹس ہونے چاہیے تاکہ سپرویژن اور ان پٹ دونوں طرف سے رہے؟
دیکھیے, اپیکس کمیٹیز تو جو ہے وہ تو بنی تھی, جو وہ تو صوبوں میں بنی تھی, جو ان کو جنہوں نے لا اینڈ آرڈر کو واچ کرنا تھا. تو وہ اپیکس کمیٹیز جو ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے اگر سول ملٹری ریلیشنز آج کل جو ہیں وہ مناسب ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپیکس کمیٹیز جو ہیں اس سے وہ وڈرا کریں گے اگر وہ اپیکس کمیٹیز آج کل کام کر رہی ہیں, کیونکہ میں نے تو بہت کم آج کل پڑھا یا سنا ہے کہ اپیکس کمیٹیز جو ہیں وہ اس لحاظ سے کام کر رہی ہیں. تو اس میں سول ملٹری کا ایشو کوئی اتنا نہیں ہے, وہ تو آئی تھنک ایز فار ایز دی ملٹری از کنسرن تو خاصی سبسروینٹ ہے, اور بائی اینڈ لارج جو گورنمنٹ جو فیصلہ کرے گی وہ اس کو فالو کریں گے. ایشو تو اس وقت مین آپس میں ہی ہے, جو یعنی گورنمنٹ کو اگر گورنمنٹ اس کو اہم سمجھتی ہے تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ یعنی جو کچھ بھی کنڈیشنز ہیں یا جو کچھ بھی اگر سپوزنگ عمران خان صاحب کا وہاں موجود ہونے سے یہ جو ہے جو ان کی کانٹیسٹ ہے یہ ختم ہوتا ہے یا جو ان کا تائی پڑی ہوئی ہے یہ ختم ہوتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو بالکل آ جانا چاہیے, اس کو اللہ کا مسئلہ نہیں
جی,
اور تاکہ یہ بات کو آگے بڑھے, کیونکہ اس وقت سبسٹینٹیو اور بڑی امپورٹنٹ چیزیں جو انٹرنیشنل جو میڈیا ہے اور ہمارے دشمن جو انٹرنیشنل میڈیا میں اور انٹرنیشنل سیناریو میں جو ہمیں نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ موقع تلاش, تو اس وقت موقع جو ہے اور ٹائمنگ جو ہے وہ بڑے امپورٹنٹ ہے, نہ ہمیں ان کو موقع دینا چاہیے نہ ہمیں ڈیلے کرنا چاہیے اس کو, اور اسپیشلی جب ہماری وہ پیریوڈک اسکروٹنی ہو رہی ہے, ایف اے ٹی ایف ہے اور ایشیا پیسیفک گروپ ہے, بہت سارے ایسے گروپ ہیں جو تیار بیٹھے ہیں کہ وہ بھی پاکستان کے خلاف کوئی سینکشنز کوئی اور کوئی اس قسم کی نیگیٹو بات کریں, تو اس ٹائم پہ both opposition and the government I think should show realization. اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ پہ زیادہ ذمہ داری پڑتی ہے کہ وہ زیادہ فلیکسیبلٹی شو کرے ان دی انٹرسٹ آف نیشنل ان نیشنل انٹرسٹ.
بہت شکریہ آپ کا تسنیم نورانی صاحب, فارمر انٹیریئر سیکرٹری, آپ نے ہمیں جوائن کیا, زیاد کشوری صاحب سینئر جرنلسٹ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ کا بہت شکریہ. شہزاد چودھری صاحب ایئر مارشل, آپ سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ اگلے سیگمنٹ کے لیے جس میں ہم بھارت کی طرف سے سیٹلائٹ ویپن ان کے لانچ کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں, ایک بریک کے بعد ہمیں ہمارے ساتھ رہیے گا, چند سیکنڈ کی یہ بریک ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے دیکھیے سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے,
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو اسٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ اسٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہمارے ساتھ اسفر امام, اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے بھارت کی جانب سے وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے خلائی سپر پاورز گروپ میں شامل ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے. بھارت کے خلائی تحقیق اور ترقی کے ادارے ڈی آر ڈی او نے خلا میں 300 کلومیٹر دور ایک لائیو سیٹلائٹ کو مار کرانے میں کامیابی حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے, اور اس سیٹلائٹ یا سیارچے کو اے سیٹ میزائل کے ذریعے 3 منٹ کے اندر تباہ کیا گیا ہے. اس کارروائی کو مشن شکتی کا نام دیا گیا, اور اس کا اعلان وزیر اعظم نریندر مودی نے قوم سے اپنے خطاب میں کیا ہے اور بتایا ہے کہ اب بھارت خلائی سپر پاورز گروپ میں شامل ہو گیا ہے. اس سے قبل یہ مقام صرف امریکہ, روس اور چین کو حاصل ہے. مسٹر مودی کا کہنا یہ تھا کہ اس ایڈ میزائل سے بھارت کے خلائی پروگراموں کو نئی قوت حاصل ہو گئی ہے. پاکستان نے اس ڈیولپمنٹ کے اوپر یہ کہا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس ایشو کو دیکھے, لیکن یہ کہ پاکستان جو ہے وہ کسی طرح کی اسلحے کی یا اس طرح کے ہتھیاروں کی دوڑ کا وہ حصہ نہیں بنے گا. اس سے کیا مراد ہے خلائی سپر پاور گروپ میں جانا, کیا فوجی اعتبار سے یا اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے کس نوعیت کی برتری حاصل ہو جاتی ہے, اور پاکستان کے اوپر کے یا اس ریجن کے اندر جو باقی ملک ہیں ان کے اس کے اوپر کنسرنز یا تحفظات کیا ہو سکتے ہیں, اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں جناب شہزاد چودھری صاحب, ایئر مارشل, فارمر ایئر مارشل, ممتاز ڈیفینس ان سیکیورٹی انالسٹ ہیں, بھارت سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں میجر جنرل دیپانکر بینرجی, ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز. جنرل دیپانکر بینرجی صاحب, پہلے چونکہ انڈیا سے ہی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو آپ ذرا ہمیں بتا دیجیے گا کہ یہ کیا ہے خلائی سپر پاور گروپ میں شامل ہونے سے کیا مراد ہے, یہ کس ٹائپ کا ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے جو بھارت کی طرف سے کلیم کی جا رہی ہے.
دیکھیے سیٹلائٹ ٹیکنالوجی اور راکٹ کا ہی ایک نمونہ ہے. اس سے یہ جو لو آربٹ سیٹلائٹ ہیں ان کو اس راکٹ نے برباد کیا ہے. ابھی اس ماڈرن یگ میں یہ لڑائی کا جو کاروائی ہے یہ ہر سیٹلائٹ ہی کنٹرول کرتے ہیں. جیسے جو بھی کمیونیکیشن ہوتے ہیں, جو بھی انڈیکیشن ہوتا ہے, جو بھی ٹارگیٹنگ ہوتا ہے, یہ سیٹلائٹ سے کنٹرول کرتے ہیں. اور سیٹلائٹ سے جو میسج ملتا, جو خبر ملتا ہے, اس سے کاروائی ہوتا ہے. تو یہ اگر کوئی دشمن اس کو استعمال کریں کسی کو دیش کے اوپر آکرمن کرنے کے لیے, یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایک ہتھیار بن جاتا ہے. تو اس کو دھنش کرنے کے لیے, اس کو مار گرانے کے لیے ایک خاص ٹیکنالوجی کا ضرورت ہوتا ہے, اسپیس کنٹرول کے اوپر اور راکٹ ٹیکنالوجی بھی. یہ ایک ڈیفنسو میجر ہے, اس کا کوئی اوفینسو کیپبلٹی نہیں ہے. یعنی دشمن کا کوئی سیٹلائٹ جو کہ ہمارے دیش میں سیٹلائٹ کے ذریعے لڑائی کا مدد کر رہے ہیں, اس کو یہ ڈسٹروائے کرنے کا ایک طریقہ ہے. جیسے ہمارے پرائم منسٹر نے بتایا ہے, یہ ابھی امریکہ, رشیا اور چائنا صرف 2008 سے 2008 میں ہی یہ ڈیمونسٹریٹ کیا تھا اور اس کے بعد بھی ایک دو کیا ہے. تو یہ ایک ٹیکنالوجی ڈیمونسٹریشن ہے, ایک ڈیفینسو ہتھیار ہے.
ٹھیک ہے, میں اس کے اوپر آتا ہوں کہ اس کے باقی پولیٹیکل امپلیکیشنز کیا ہیں, کیونکہ اس ریفرنس میں بھارت کے اندر اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے جو کہ انتخابات قریب ہیں. شہزاد چودھری صاحب, کیا یہ چیز پاکستان کے لیے معنی رکھتی ہے؟ کوئی سائیکولوجیکل ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے کرنٹ جو ایٹماسفیئر ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان اس میں؟
نہیں, جس طرح آپ نے کہا, مجھے لگتا ہے کہ پولیٹیکل ایڈوانٹیج زیادہ ہے. دیکھیے اصل میں تو اسپیس کہا جاتا ہے کہ اصل اسپیس 240-250 میل کے فاصلے پہ جا کے اسٹارٹ ہوتی ہے, جو اصل خلا ہے. لیکن باہر صورت وہ ایک اکیڈیمک ڈیفینیشن ہے. ہاں, یہ بھی ایک 200 کلومیٹر 300 کلومیٹر تک بھی ایک میزائل کا جانا ڈیفینیٹلی ایک ٹیکنالوجیکل اچیومنٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک میزائل کے اندر, ایک راکٹ کے اندر بوسٹرز ایڈ کیے گئے اور پھر اس کے بعد یہ ایشور کیا گیا کہ اس کی اتنی ایکیوریسی ہو کہ وہ جو ٹارگیٹ ہے, جس کو بھی آئیڈینٹیفائی ٹارگیٹ ہے. پاکستان تو اس جگہ پہ ابھی نہیں پہنچا جہاں پر کہ وہ سیٹلائٹ بیسڈ کچھ ایسے معاملات کر سکے, جہاں پر ٹارگیٹنگ کی جس طریقے سے جنرل صاحب بات کر رہے ہیں, ہمارے پرانے دوست ہیں, تو اس لیے آپ ہی کے تھرو ان کو بھی ہیلو کر لیتے ہیں. لیکن باہر صورت دیکھیے, پاکستان سمجھتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر یہ تمام پیسہ جو کہ اس ان کاموں میں لگے گا, اس کو ہم پاورٹی ایلیویشن کے لیے, ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے, ان کاموں کے لیے ہمارا زیادہ.
کیا یہ محض اتفاق ہے شہزاد چودھری صاحب کہ پاکستان نے آج ہی پاورٹی ایلیویشن کے لیے احساس نام کا ایک پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کیا ہے پرائم منسٹر نے؟
Exactly. اور میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے ہاں زیادہ بڑی ریکوائرمنٹ ہے. ہم نہیں دیکھتے, کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ ایک انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہے آن دا یوز آف آؤٹر اسپیس, جو تمام ملکوں نے اس پر صحیح سگنیچر کیا ہوا ہے, اور اس کے اندر بہت کم ایسے ممالک ہیں جو کہ انٹرنیشنل اسپیس کو عام کرنے کے حق میں ہیں. اس لیے کسی قسم کا ویپن کا استعمال پاکستان اس کے مکمل طور پر خلاف ہے آؤٹر اسپیس کے اندر. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیے, امریکہ نے سٹار وار شروع کیا تو سوویت یونین کا بھٹا بٹھا کے ان کو روس میں کنورٹ کر دیا, تو وہ اس کے مقابلے میں بےچارے لگ گئے. تو پاکستان ان تمام مثالوں کو جانتا ہے, اور میرا نہیں خیال کہ اگر بھارت کا کوئی رستہ ہے بنتا ہے آئندہ کے لیے اس طرف جانے کا, تو ایرو اسپیس فورس کے طور پہ تو ضرور جا سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ آگے کی منازل بھی ہوں گی اس کے اندر, اور پھر وہ چین, روس اور امریکہ کے ہم پلہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو ضرور ڈیفینیٹلی یہ ایسے کام ہے جس میں کہ بھارت کو اور ابھی کام کرنا.
ابھی اگرچہ بھارت کے پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے کہ کسی ملک کے خلاف ہمارے کوئی آبجیکٹیو نہیں ہے, ملٹری آبجیکٹیو نہیں ہے, اپنی سیکیورٹی ہے, اپنا ڈیفینس ہے, لیکن اس کے باوجود یہ دیکھا تو یہ گیا ہے شہزاد صاحب کہ جب بھی بھارت کے اندر اس طرح کے ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں سو پاکستان کو بھی اسی طرف جانا پڑتا ہے. سو یہ کیا پش کر سکتا ہے پاکستان کو کہ وہ بھی اسپیس ٹیکنالوجی کے اندر؟
ہرگز نہیں کرنا پڑے گا. دیکھیے, پاکستان کا جو یوز آف اسپیس ہے وہ کس لیے ہے؟ سیٹلائٹ ہم نے لانچ کیا کمیونیکیشن کے لیے. اس کے بعد ہاں, ایک وقت ایسا آئے گا جب ہم اپنی علاقوں کی سرویلنس کلائمیٹ چینج کے لیے فار ایگزامپل اس کو دیکھنا چاہیں گے, اس طرح کے معاملات کے لیے جو کہ کمرشل اسپن آف جس کا ہو سکتا ہے, ہم اس کے لیے اس کے اوپر کام کرنا چاہیں گے تاکہ اس کا فائدہ معاشی طور پر پاکستان کو پہنچے اور پاکستان کے لیے جو عام آدمی کے لیے رسائی ہے آسانی پیدا ہو. میں دیکھیے, یہ میرا خیال ہے کہ اس پہ جو انٹرنیشنل کوآرڈینیٹ ہے یوز آف آؤٹر اسپیس فار آرم پرپزز, اس کے اوپر بہت سختی سے کچھ نہ کچھ ضرور اس پہ بات ہوگی اور ہونی چاہیے, کیونکہ میرا خیال ہے کہ کم از کم ایک خطہ ہماری یونیورس کا ایسا رہ جانا چاہیے جہاں پر کہ ہم کسی آرم ڈریس میں نہ جائیں. ہاں, اگلی صدی میں جا کے اگر کبھی وہاں پر کالونیز بسانی پڑیں گی اور پھر ٹرف کے لیے لڑنا پڑے گا, تو جب وہ وقت آئے گا تو اس وقت دیکھ لیں گے. فی الحال تو آج مجھے کوئی وہ صورت نظر نہیں آئی.
جی جنرل بینرجی صاحب, ایک تو آپ کو شہزاد چودھری صاحب نے ہیلو بولا ہے یہاں سے ڈائریکٹلی,
میرا بھی ان کے لیے بہت گریٹنگز ہیں. میں ان کو بہت اچھی جانتا ہوں اور ان کو بہت میں ریسپیکٹ کرتا ہوں ان کے نالج اور پروفیشنلزم کے بارے میں.
جی بہت اچھی بات کہ دو ملٹری آفیسر ہائی رینک دونوں طرف سے اور وہ ایک دوسرے کی پروفیشنل اہلیت کو آنر کر رہے ہیں. سو بینرجی صاحب, یہ بتائیے گا کہ بھارت کو اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہے, ایک بات. دوسرا یہ کہ جو پولیٹیکل موٹیوز ہیں, ایون انڈیا کے اندر ایک اینالسٹ ہیں جنہوں نے وی او اے سے بات کی ہے ابھی دوبے, ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ انتخابات کو ذہن میں رکھ کے ایسے موقع پہ یہ ایکسپیریمنٹ کیے گئے ہیں یا یہ لانچ کی گئی ہے. سو کیا یہ چیز ان کو بینیفٹ کر سکتی ہے اب انتخابات میں پرائم منسٹر مودی کو؟
نہیں, میں اس بارے میں نہیں مانتا ہوں. یہ ایک ٹیکنالوجی ڈیمونسٹریٹر ہے. کیوں امریکہ, رشیا اور چائنا بھی اس کا استعمال کر رہے ہیں یا اس کا بارے میں اسپیشلائز کیے ہیں؟ ایک ضرورت پڑ سکتا ہے. ایک ڈیفینسو میجر ہے. ابھی درست بات ہے, ہمیں ٹریٹی میں آؤٹر اسپیس کو ویپنائز نہیں کرنا ہے اور اس مطابق ہم نے سبھی پورے دیش میں اس کے بارے میں کام چل رہا ہے. ٹریٹی ہے, ہم سب مانتے ہیں, ایک ڈیفینسو میجر ہے. ابھی سیٹلائٹ کے بغیر کافی لڑائی کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہو سکتا ہے. سیٹلائٹ سے ڈائریکشنز ہوتا ہے, گائیڈنس ہوتا ہے, کمیونیکیشنز ہوتے ہیں, اور یہ کسی دیش کے برخلاف استعمال کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی اسی مطابق لڑائی کرے بھارت کے برخلاف, تو بھارت یہ قابلیت رکھتا ہے کہ وہ سیٹلائٹ کو ڈسٹروائے کر سکتے ہیں. بس صرف یہی بات ہے. ٹھیک ہے, ایک ٹیکنالوجی ڈیمونسٹریشن ہے جس میں ہو سکتا ہے کہ الیکشن کے طور میں طرف میں کوئی فائدہ ہو, پر یہ میں نہیں مانتا ہوں کہ الیکشن کے ذریعے کیا گیا ہے.
جی میں ذرا تھوڑے سے تین ٹویٹس جو ہیں سمپل اپنے سامنے رکھتا ہوں. ایئر مارشل شہزاد چودھری صاحب, آپ کے سامنے جو کانگریس کے صدر ہیں راہل گاندھی, انہوں نے یہ کہا کہ نریندر مودی کو عالمی تھیٹر ڈے کی جو ہے وہ مبارکباد دینا چاہتے ہیں اصل میں نریندر مودی. سماج وادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے یہ کہا ہے کہ آسمان کی طرف اشارہ کر کے زمینی مسائل سے عوام کی توجہ ہٹانے کی کوشش ہے, اور ممتا بنرجی یہ کہتی ہیں کہ لامحدود ڈرامہ بازی ہے. سو کوئی پولیٹیکل موٹیوز ہیں اس انیشیٹو کے اندر بھی؟
دیکھیے جنرل بنرجی کے ہوتے ہوئے مجھے حق تو نہیں پہنچتا میں بات کروں, لیکن یہ چیز انڈیا کے اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس میں بہت اسٹرانگلی اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, انکلوڈنگ یہ جو ریسنٹ اسٹینڈ آف ہوا ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, بالا کوٹ اور اس کے بعد والا, اس کو بھی اسی نظریے سے دیکھا جا رہا ہے. تو بہر صورت دیکھیے یہ دونوں ملکوں کی سوچ اپنے طور پہ مختلف ہے. پاکستان کو بہر صورت ایک ایسے انڈیا کے ساتھ ہم اس وقت کھڑے ہیں جو کہ الیکٹورل پروسیس کے اندر ہے, جس میں مختلف چیزیں ہو رہی ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک جینوئن ٹیکنالوجی ڈیمونسٹریٹر کے طور پہ اس کو رکھا گیا ہو. اور مجھ سے بہتر جنرل بینرجی جانتے ہیں کہ بیٹل بیلسٹک مسائل ڈیفینس کے اندر جب اس قسم کی چیز ہوتی ہے تو وہ ڈیسٹیبلائزنگ ہو جاتی ہے کسی بھی ڈیٹرنس اسکیم کے لیے.
صحیح.
تو وہ یہ بھی اس کو اس طریقے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اس طرح کی ایک پاسبلٹی ہونے کے باوجود پاکستان سمجھتا ہے کہ جو ایگزسٹنگ ڈیٹرنس ہماری پیراڈائم ہے وہی کافی ہے اور ہمیں اس کو آگے بڑھاوا دینے کی ضرورت نہیں.
سادہ لفظوں میں ہمیں یہ ماہرین سے ہی ہم سنتے آئے ہیں کہ دونوں ملکوں کے پاس آف کورس بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی ہے اور پاکستان کے پاس نسبتاً سوفسٹیکیٹڈ ہے یا زیادہ ویپنز ہیں. سو کیا یہ اس کا توڑ ہو سکتا ہے, اس کو کاؤنٹر کرنے کی اہلیت بھارت کے اندر پیدا ہو چکی ہے یہ سمجھا جائے؟
دیکھیے جنرل بینرجی نے آپ سے ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ٹارگیٹنگ کے لیے بھی سیٹلائٹس استعمال ہو سکتے ہیں. اچھا, ایک تو پاکستان فی الحال وہاں تک پہنچا نہیں ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے اسپیس بیسڈ ویپنز جو کہ خلا میں جاتے ہیں اور خلا سے واپس آتے ہیں کسی دشمن ملک کی طرف اور پھر وہاں پر مختلف حصوں میں بٹ جاتے ہیں, چار پانچ آٹھ دس اس میں سے چھوٹے ٹارگٹ ویپنز نکل آتے ہیں جن کو کہ پھر یہ سیٹلائٹ کے ذریعے مختلف جگہوں پہ ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے یا کسی ایک ویپن کو بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. میرا خیال ابھی تک خوش قسمتی سے بھارت اور پاکستان اس ایگزیکٹ موقع پہ نہیں پہنچے جہاں پر کہ ہم اس قسم کی ضرورت محسوس کریں, اور میرا خیال ہے کہ جو ڈیٹرنس ہے وہی کافی ہے, اور میرا خیال ہے جنرل بینرجی سے اگری کریں.
جنرل بینرجی صاحب اسی کو سم اپ کیجیے گا.
ہاں بالکل ٹھیک ہے, میں بالکل مانتا ہوں اس کا کوئی لڑائی کے بارے میں یا ویپنائزیشن کے بارے میں اس میں کوئی کاروائی نہیں ہے, کوئی ذمہ داری کوئی افیکٹ نہیں ہے. یہ ایک ٹیکنالوجی ڈیمونسٹریٹر ہے اور یہ ڈیفینسو آپریشنس کے لیے ضرورت پڑ سکتا ہے ضرور, اگر ڈیفینسو کا دشمن کا کمیونیکیشنز وغیرہ اگر اٹیک کے دوران استعمال کر رہے ہیں تو اس وقت یہ سیٹلائٹ ڈسٹروائے کرنا ایک کیپیبلٹی دکھاتا ہے. اس کے علاوہ میں اور کوئی یہ سمجھنے کوئی امپورٹنس میں ان کو نہیں دینا چاہتا ہوں. ہاں بات تو درست ہے, ابھی یہ ٹیکنالوجی ڈیمونسٹریٹر ڈیمونسٹریشن یہ جو رولنگ پارٹی ہے بھارت میں الیکشن کے طور پہ وہ ضرور استعمال کریں گے الیکشن کے پبلسٹی کے بارے میں کہ ہم نے یہ اچیو کیا ہے وہ کیا ہے, اور دیش کے سٹیزنز بھی وہ ریسپیکٹ کرے گا, یہ تو بات ہے. پر یہ کوئی لڑائی کے ساتھ میں کوئی ڈائریکٹ کوئی سمبندھ یا ریلیشن شپ میں نہیں دیکھتا ہوں.
صحیح, میں ایک امپورٹنٹ اور ڈیولپمنٹ تھی اس کے اوپر بس کوئک کمنٹس لینا چاہوں گا, میں ذہن سے میرے نکل گیا کیونکہ میرے سبجیکٹ کا وہ بھی حصہ تھا. پرائم منسٹر عمران خان نے آج فائنانشیل ٹائمز کے ساتھ ایک انٹرویو دیا ہے اور ایک بار پھر انہوں نے ان خدشات کا اظہار کیا ہے کہ چونکہ بھارت کے اندر انتخابات ہیں سو ملٹری ہوسٹیلٹیز جو ہیں وہ آ سکتے ہیں, یعنی ایک فوجی مخاصمت کا جو پہلو ہے یا اس کا جو خطرہ ہے وہ اب بھی موجود ہے. ایئر مارشل شہزاد چودھری صاحب آپ کی اوپینین اس سٹیٹمنٹ کے.
دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی لیڈرشپ پولیٹیکل یا ملٹری بالکل ہی اگر اپنے آؤٹ آف مائنڈ ہو جائے تو پھر اس قسم کا کوئی وہ خدا نخواستہ قدم اٹھائیں گے, گو کہ اس کے خطرات ہیں کیونکہ ہماری فورسز ڈپلائڈ ہیں, دونوں ملکوں کی افواج ڈپلائڈ کنڈیشن میں ہیں, اور اس صورت میں کسی غلطی کا احتمال بھی ایک بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے, چاہے وہ مس کیلکولیشن ہو یا کوئی ایسا ایڈونچر ہو جو کہ اپنے کسی اور فائدے کے دیکھنے کے لیے کیا جاتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر ریشنالٹی ہی ہماری لیڈرشپ کے اندر کہیں نہ کہیں پہ موجود ہوگی تو ایسا ہونے کے چانسز مجھے بہت کم نظر آتے ہیں.
جنرل بینرجی صاحب آپ عمران خان وزیر اعظم پاکستان ان کے اس بیان کو کس طرح سے اینالائز کریں گے؟
دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جو کاروائی ہوا تھا, جو ٹیررسٹ اٹیک ہوا تھا پلوامہ میں, اس کے بعد میں جو جواب ہوا اور جو لڑائی ہوا وہ ابھی ختم ہو چکا ہے. اگر اور کوئی ایسے اسٹرائک اگر نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور حرکت نہیں ہوگا کہ جس میں یہ کوئی ریلیشن شپ کچھ خراب کی طرف جائیں, اور یہ الیکشن کے طور پہ اور کنیکشن نہیں ہے. لڑائی شروع کرنے سے یا ایسے کرنے سے کوئی الیکشن میں فائدہ نہیں ہوتا ہے. کافی کوشچنز اٹھتے ہیں, کوئی سوالات پیدا ہوتا ہے اس کے لیے, تو اس میں کوئی ڈائریکٹ افیکٹ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں کوئی ایز اے سچویشن نہیں ہونا چاہیے, جیسے پھر اسی مطابق لڑائی کے بات چیت ہو.
بہت شکریہ,
امید کرتے ہیں ہم کہ الیکشن کے بعد ہمارے بیچ میں بات چیت ہو اور پھر ہم یہ بات چیت سوالات
بہت شکریہ میجر جنرل دیپانکر بینرجی, ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز, آپ نے نئی دلی سے ہمیں جوائن کیا. ایئر مارشل شہزاد چودھری صاحب آپ کے بھی ممنون ہیں, آپ پاکستان سے ہمارے ساتھ تھے, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سامعین یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور پروگرام کے اس آخری حصے میں اس آخری سیگمنٹ میں ذرا لائٹر موضوع, اور وہ موضوع ہے کرکٹ کا. پاکستان ورسز آسٹریلیا سیریز کا تیسرا ایک روزہ میچ جاری ہے, آسٹریلیا کو 2-0 سے برتری حاصل ہے, اور آج بھی آسٹریلیا نے ایک مناسب ہدف پاکستان کے سامنے رکھا ہے. آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کی ہے اور پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے انہوں نے 266 رنز بنائے 6 وکٹوں کے نقصان پہ. یہ وہ ہدف ہے جو پاکستان اس سے زیادہ دیتا آیا ہے. سب دیکھنا یہ ہے کہ اس ہدف کو چیز کرتے ہوئے کیا پاکستان کی بیٹنگ لائن جو ہے وہ مضبوط رہتی ہے, یا چونکہ وہ کچھ زیادہ اچھے چیزر خیال نہیں کیے جاتے تو لڑکھڑا جاتی ہے, لیکن میچ کا جیتنا کیوں کر ضروری ہے. شعیب ملک کے اوپر یہ تنقید ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اس میچ جیتنے ہارنے سے کچھ نہیں ہوتا, ہم اپنا نیا ٹیلنٹ آزما رہے ہیں, सो इसके ऊपर कहा गया कि मैच तो गली मोहल्ले के लेवल पे भी हो तो उसको भी जीतने के लिए उतरा जाता है, टीम कमज़ोर भी हो तो भी कैप्टन को फाइटर स्पिरिट के साथ जो है वो मैदान में जाना होता है। अशर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स राइटर हैं, उनसे हम बात करते हैं। अशर बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया है।
बहुत शुक्रिया आपका भी, सब सामाईन को अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। सो ये बताइए सीरीज कैसी जा रही है, और इस सीरीज को तो खासतौर पे अगर वर्ल्ड कप से पहले एक बड़ा इवेंट के तौर पे देखा जा रहा था कि ये तैयारियों में मददगार हो सकती है, लेकिन फिर पता चला कि पीएसएल ने थका दिया है और बड़े प्लेयर्स को रेस्ट दिया जा रहा है, यंग प्लेयर्स को मौका दिया जा रहा है, उनकी टीम में अपॉर्चुनिटी के भी चांसेस कम हैं। सो फिर ये सारे एक्सपेरिमेंट्स किस लिए और किस तरह से किए गए हैं आपके ख्याल में?
सर देखिए, ये वो गुत्थी है जो हम सुलझाने की सालों साल से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितना इसको सुलझाते हैं ये उतना ही उलझती जाती है। पहले तो व्यूअर्स को पता होगा कि ये हमारी होम सीरीज थी, जो कि हमें हालात की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने आने से इनकार कर दिया, तो हमें यूई में खेलना पड़ रहा है। यहाँ तक तो बात बिल्कुल दुरुस्त थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि जनाब हम की प्लेयर्स को रेस्ट देना चाह रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने चंद प्लेयर्स को रेस्ट दिया है और बाकी टीमें भी ये कर रही हैं, कॉम्बिनेशन वो आजमा रही हैं। अब पाकिस्तान के साथ जो प्लानिंग होती है वो हमेशा कुछ ऐसी होती है कि जब आपके सामने आती तो आप परेशान रह जाते हैं, सर खुजाते रहते हैं कि ये हो क्या रहा है। यूई की पिचेस थी, टीम आप तैयार कर रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए जो कि इंग्लैंड में होगा, और फास्ट बॉलर्स में आप आमिर को और बाकी पीएसएल के लड़के जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको लेके जा रहे हैं, और वो भी कभी आमिर को पहले मैच के बाद जब आप देखते हैं कि उनके अंदर कोई स्पार्क नहीं आता, यूई की डेड विकेट से वहां वो कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आप उनको आराम करवा देते हैं। इसी तरह आप बाकी लड़कों को आप लेके जाते हैं, फिर आप कहते हैं जी ये अब हम इंजरी का खतरा है तो हम इनको बाकी सीरीज नहीं खिलाएंगे। तो बहुत ही ये ऐसी शॉकिंग सिलेक्शन होती है क्रिकेट बोर्ड की कि आदमी ढंग रह जाता है कि भाई खिलाना आपने किसी और मुल्क में है, टेस्ट आप उनको किसी और कंडीशन में कर रहे हैं, तो आप हासिल क्या करना चाह रहे हैं, तो इसका कोई सवाल का जवाब नहीं दे पाता। दूसरी तरफ टीम में अपनी जगह पक्की करने की इनसिक्योरिटी इतनी होती है कि ऑल्दो सरफराज अहमद को रेस्ट दिया गया, वो नॉमिनेटेड कैप्टन है, लेकिन एक एलिमेंट ऑफ फियर या कुर्सी खोने का खतरा इतना उनके अंदर है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाजाबता तौर पे कहते हैं कि जी मैं कैप्टन खेल तो नहीं रहा लेकिन मैं देखने इंग्लैंड जरूर जाऊंगा कि वहाँ यूई जरूर जाऊंगा कि वहां पर क्या हो रहा है, कौन सी टीम खेल रही है कौन सी नहीं खेल रही। इल्जाम उल हक साहब का एक बड़ा मजेदार वतीरा है कि वो डोमेस्टिक के वो चीफ सेलेक्टर हैं, वो डोमेस्टिक की किसी मैच में आपको नजर नहीं आएंगे, पाकिस्तान में कोई भी टूर्नामेंट हो रहा है उसमें इंजमाम उल हक साहब नहीं होंगे, फॉरेन टीम पे जहां उनकी जरूरत नहीं जहां कोच और कप्तान मौजूद है वो मौजूद होंगे वहां पर बैठ के टीम की कारकर्दगी देखने के लिए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें क्रिकेट बोर्ड कर रहा है जो समझ से बाहर है, और यही शुएब मलिक की जो आपने बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा कि जीत हार से फर्क नहीं पड़ता, अगर ये दो मैच जीत जाते तो फिर शुएब मलिक साहब क्या बयान देते मैच खत्म होने के बाद वो आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं।
अब ये दो मैच हार चुके हैं, पाकिस्तान की एक विकेट अभी भी गिर गई है, सो आज के इस मैच में क्या पोजीशन देखते हैं, और जो बेंच स्ट्रेंथ है खासतौर पर बैटिंग के अंदर जिसमें पाकिस्तान लैग करता है, बॉलर तो जितने भी आजमाए हैं कमोबेश बहरहाल वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे आते हैं पहले भी है और बॉलिंग स्ट्रेंथ तो काफी है, लेकिन दो बैट्समैन साथ नए लेके गए थे, आबिद थे और गालबन साद, सो क्या उनको मौका फिर नहीं मिलना चाहिए अगर मौका भी देना है तो?
सर ये बिल्कुल इनको मिलना चाहिएगा, खासतौर पे आबिद अली को तो वाकई जो है उनको डिजर्व करते थे चांस। अब यहाँ बात वही आ रही है कि फिर हमने कहा कि पाकिस्तानी क्रिकेट में जो नेपोटिज्म चलती है, जो पसंद नापसंद का एलिमेंट है, इमामुल हक को कितना चांस दे दिया गया है, ठीक है उन्होंने पीएसएल में परफॉर्म किया, पहले भी परफॉर्म किया लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, यही मामला शान मसूद का था कि उन्होंने परफॉर्म टेस्ट सीरीज में किया, सेलेक्ट उनको वनडे सीरीज के लिए कर लिया गया, और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात सब लोग उठा रहे हैं वो ये है कि ये लड़के सेट होने के बाद कितनी आसानी से अपनी विकेट थ्रो कर देते हैं, यानी जब उन्होंने सारी मेहनत कर ली, पसीना बहा लिया, 30-40 रन बना दिए, तो फिर वो ऐसी गिफ्टेड बॉल पे या कॉटन बॉल पे अपनी विकेट दे देते हैं कि सब दंग रह जाते हैं। इसमें बिल्कुल प्लेयर्स को भी अफसोस होता होगा, लेकिन सर वही वाली बात है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट है, इसमें आपको अपने मुल्क के लिए खेलना है, और जब आप बाहर जाके खेलना है तो इसका रियलाइज करना है। अब जो कुछ क्रिकेटर्स हम पूछते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, फास्ट बॉलर्स का तो सर कोई मसला ही नहीं है, आप एक पत्थर उठाएंगे उसके नीचे से आपको तीन फास्ट बॉलर जो है वो मिल जाएंगे, अभी भी कितने लड़के तो आए नहीं है, आपने पीएसएल में देखा होगा कि चार पांच हारिस सोहेल बैठे हैं, मूसा बैठे हैं, कितने लड़के हमने अभी ट्राई नहीं किए, तो बल्कि मैं कहता हूँ फास्ट बॉलर्स की एक 11 हमारी बन सकती है। अब बैटिंग का इशू ये है सर कि बैटिंग में आपके डोमेस्टिक में चार रोजा क्रिकेट को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया है, जो कि बैट्समैन की नर्सरी है। आपकी टोटल सिलेक्शन जो होती है बिल्कुल सर, जो आपकी सिलेक्शन होती है वो T20 के बेस पे होती है, और आप और मुझ जैसे लोग जो हैं हम PSL देख लेते हैं, उसमें जिस लड़के ने परफॉर्म कर दिया हम चाकू छुरी लेके आ जाते हैं कि भाई इसको टीम में नहीं लिया तो हम सिलेक्टर्स की जान भी छोड़ेंगे। अब वही होता है जब वो लड़के टीम में आते हैं, नेशनल फॉर्मेट में आते हैं, 50 ओवर का गेम है। अब वही बात है ना सर, 20 ओवर के मैचेस में तो कितने लड़कों की बैटिंग,
10 सेकंड जी मुझे खत्म करना होगा जी।
अगर इमामुल ने सेंचुरी मार दी 20 ओवर के मैच में, आपने सेंचुरी मारी तो आप 15-16 ओवर तो खेल गए, नीचे बैट्समैन की बारी नहीं।
बहुत शुक्रिया आपका अर्शद, आप हमारे साथ थे, आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। सामिन प्रोग्राम हमें यहाँ पे खत्म करना होगा, अस्वर इमाम और अर्शद हसन को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते। पाकिस्तान के वजीर खजाना असद उमर का कहना है कि आलमी मालियाती इदारे IMF के साथ बेल आउट पैकेज पर समझौता जल्द ही तय पा जाएगा। ताहम पाकिस्तानी माहिरीन मईशत ने बेल आउट पैकेज के लिए IMF की शराइत को कड़ी करार देते हुए उन पर मुख्तलिफ आरा का इजहार किया है। कुछ के नज़दीक IMF ने बहुत कड़ी शराइत आयद की हैं जिनका पूरा करना पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा, जबकि दीगर का कहना है कि इस हुकूमत के लिए इन शराइत को पूरा करना आसान है क्योंकि वो इसके लिए तैयार है। इस बारे में ये रिपोर्ट तैयार की है हमारे साथी अंजुम हेरल्ड किल ने, आइए सुनते हैं।
मारूफ माहिर मईशत डॉक्टर अशफाक हुसैन का कहना है कि IMF की आयद करदा शराइत बहुत कड़ी हैं और पाकिस्तान के लिए इनका पूरा करना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा,
अग्रीमेंट में जल्दी पहुंच जाएंगे, ये तो पिछले नवंबर से हो रहा है। बात यह है कि IMF के जो शराइत हैं वो इंतहाई मुश्किल शराइत हैं, और ये अगर फर्ज कर लें कि ये अगर प्रोग्राम हो भी गया तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन में इतनी मुश्किलात आएंगी कि हो सकता है कि ये प्रोग्राम सस्पेंड हो जाए, क्योंकि इतने शराइत इतने सख्त हैं कि हुकूमत पाकिस्तान के पास नहीं है एबिलिटी के इसको इम्प्लीमेंट कर सके।
ताहम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक काउंसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर अयूब मेहर कहते हैं कि इस हुकूमत के लिए इन शराइत को नाफिज करना आसान होगा। उन्होंने कहा,
इस मरतबा खास बात यह है जो गुज़िश्ता अगर आप देखें 93 से लेके आज तक, इस मरतबा खास बात आपको ये नजर आएगी कि गवर्नमेंट ने बाकायदा एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है अपना, जो इससे पहले कभी नहीं था, जिसमें यह था कि ऑस्ट्रेटिव मैयर्स किस तरह लिए जाएं, खर्चे कम कैसे किए जाएं। तो मेरा ख्याल है इसमें इस तरह से वो कंडीशन को अडॉप्ट करना मुश्किल नहीं है, बल्कि इस दफा ईजी है इनके लिए अडॉप्ट करना।
IMF की जानिब से आयद करदा शराइत में एक शर्त यह है कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर को मंडी के तकाजों के मुताबिक बनाया जाए। इस पर बात करते हुए डॉक्टर अशफाक हुसैन कहते हैं,
हम जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में जहां इतनी छोटी सी मार्केट होती है, इंटर बैंक मार्केट जिसे हम कहते हैं, उसमें अगर हमने मार्केट पे छोड़ दिया तो ये मार्केट खा जाएगी ये एक्सचेंज रेट को, तो इसलिए इंटरवेंशन जो है सेंट्रल बैंक की जरूरी होती है। हम जैसे मुल्कों में, हम इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी से नहीं है कि जहाँ पर ये बिल्कुल मार्केट पे छोड़ दिया जाए, वो पता नहीं कहाँ चला जाएगा, 180 भी अगर चला गया तो ये तो तबाही फिर जाएगी इस मुल्क की।
दूसरी जानिब डॉक्टर अयूब मेहर कहते हैं कि वो कदर में कमी से मईशत तबाह होने को नहीं मानते। वो कहते हैं कि इसका असर आम आदमी पर तो पड़ेगा, लेकिन मंडी ही कदर का तयन करे तो बेहतर है। उनका कहना था,
नहीं जी देखिए, मसला ये है कि ये जब डिवेल्यूएशन जो होती है, अगर मार्केट ड्राइवन पे छोड़ दें तो मार्केट का रेट जो होता है वो सबसे अच्छा इंडिकेटिव रेट होता है, जो मार्केट की स्ट्रेंथ को भी शो करता है, आपकी इकोनॉमी को भी शो करता है, और उसके हिसाब से अगर देखा जाए 139 के करीब चल रहा है, और अगर ये फर्दर डिवेल्यू होता है तो इसको 150 तक, मेरी अपनी एक्सपेक्टेशन है कि 150 तक ये हो सकता है, तो वो बढ़न तो यकीनी तौर पे बढ़ेगा, लेकिन इससे बातचीत ऐसी होती है जहाँ आपको पॉलिसी मेजर लेने पड़ते हैं।
वजीर खजाना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गैस और बिजली के नरखों में बतदरीज इजाफा होगा और इन पर आयद सब्सिडी का हिस्सा वापस ले लिया गया है, तो क्या इससे महंगाई होगी और आम आदमी पर इसका कितना असर पड़ेगा? इसके जवाब में डॉक्टर अशफाक का कहना था,
जैसे यूटिलिटीज के चार्जेस है, गैस की प्राइसेस मजीद बढ़ाए, जैसे भी गैस की प्राइसेस इतनी बढ़ाई है कि लोगों को चीखें निकल गई हैं, अब उससे अगर मजीद होगा तो लोग तो सबको पे निकले हुए होंगे।
लोगों के मुश्किल में पड़ने और एहतजाज करने पर डॉक्टर अयूब मेहर का कहना था कि ऐसा होगा तो नहीं, मगर हुकूमत को इस बारे में कुछ करना चाहिए। उनका कहना था,
وقت احتجاج والی پوزیشن نہیں بن پائے گی ملک میں. سبسڈیز ریموو کر کے اگر پرائز بڑھتی ہیں تو گورنمنٹ کو الٹرنیٹ ضرور دینا ہوگا. اگر پاکستان میں گورنمنٹ کچھ نہ کرے اور صرف ڈائریکٹ ٹیکسز پہ انحصار آ دے, ان ڈائریکٹ ٹیکسز کو کم کر دے, جی ایس ٹی کو کم کر دے, تو یقینی طور پہ عوام کو بہت بڑا ریلیف مل جاتا ہے.
ڈاکٹر اشفاق حسین کہتے ہیں کہ اے ٹی اے ایف کا کہنا اپنی جگہ پر, لیکن یہ پاکستان کے اپنے مفاد میں ہے کہ وہ اپنے بینکنگ نظام میں موجود سکم کو دور کرے. ڈاکٹر ایوب مہر کہتے ہیں کہ اگر پاکستان گرے لسٹ میں بھی رہتا ہے تو آئی ایم ایف پاکستان کو بیل آؤٹ پیکج دینے سے تو گریز نہیں کرے گا, لیکن پاکستان کی سودا کاری کی پوزیشن کمزور ہوگی. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.